مرسلون مرسلين الا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تو سب سے زیادہ کثرت سے ہی بول پاتا. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ میں نے وہ خیر و شر کی کہانی بیان کی تھی اس روز. کچھ اندر ہے خیر و شر کے داریات دوائی. ہماری روح جو ہے وہ کسی اور طرف اس کا میدان ہے اور ہمارے نفس امارہ کا اور میدان ہے. وہ جانب خیر یہ جانب شر. کچھ باہر ہے ملائکہ ہے اہل ایمان کے تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں. انثبت الذین آمنوا. ادھر وہ ابلیس اور اس کا لشکر ہے وہ سب مال دکھا رہا ہے اور شر کی طرف بلا رہا ہے. لیکن اختیار کسی کو نہیں. ابلیس کو ان عبادی لے سلکا علیہم سلطان. تمہیں اختیار کوئی نہیں. اسی طرح نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں. وہ لازمن کسی کو لے آئے ہدایت پر یہ اس کے اختیار میں نہیں. انکا لا تہدی من احببت ولکن ہدایۃ من یشاء. تو معلوم ہوا کہ نبوت کا فنکشن پھر کیا ہوا. ہدایت پر لانا نہیں. ہدایت کی دعوت جو قبول کر لے اسے بشارت, جو رد کر دے اسے ہدایت. یہ ہے بیسک فنکشن. اور اس روایت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار یہ کہا اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص خامخواہ اپنی ذمہ داری زیادہ معین کر لے تو پریشانی اسی کو لائق ہوگی. آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ ضرور یہ کام کر دینا میرے ذمے ہے جبکہ وہ آپ کے ذمے نہ ہو. یہ جو کہتے ہیں اسعی منا والاتمام من اللہ, بڑا پیارا جملہ. ہمارے ذمے صرف سعی ہے, جد و جہد ہے, محنت ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے, انذار ہے, تبشیر ہے. لیکن یہ کہ کسی کو لے آنا ایک شخص کو, یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. کوئی نظام واقعی قائم کر کے چھوڑنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جہاں کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ کرنا میرے ذمہ ہے, وہ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی شارٹ کٹ نکالے گا, کوئی کسی اور طرف سے راستہ کوشش کرے گا, نہیں. سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلتے رہو. انقلاب برپا کر دینا تمہاری ذمہ داری نہیں. یہ میں نے اشارے کیے ہیں کہ کہاں کہاں تک یہ بات جاتی ہے کہ آپ نے ذمہ داری کا تعین غلط کر لیا تو غلط راستے پہ پڑ جائے. آپ کے ذمہ ہے یہ. بلاؤ, واضح کرو, دعوت دو, تبلیغ, انذار, تفہیم, یہ سب آپ کے. علیکم انفسکم. ذمہ داری اگر ہے تو آپ کی صرف اپنی حد پر. آپ سے پوچھ گچھ ہوگی لیکن کسی دوسرے کو بھی سیدھے راستے پر لے آنا آپ کے اختیار میں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے, میں نے عرض کیا ہے اسی درس کے دوران, قرآن اب قائم مقام ہے نبوت و رسالت کا. ختم نبوت کے بعد شخصا نبی کوئی نہیں, شخصا رسول کوئی نہیں, لیکن یہ قرآن ان سارے فنکشنز کو پورا کر رہا. چنانچہ یہی لفظ آیا وہاں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں, ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. یہ قرآن تبشیر بھی کر رہا ہے, انذار بھی کر رہا ہے. اور یہی الفاظ آ جائیں گے سورہ کاف میں, الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. تو تبشیر اور انذار کے لیے یہ قرآن کفایت کرتا ہے. اُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اس کے ذریعے سے بالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. میں نے عرض کیا تھا ذہن میں رکھیے, پہلے دن اس سورہ مبارکہ کے اندر خاص طور پر یہ قرآن, اس کی عظمت, اس کی اہمیت, اس کا اعجاز, اسی کا دعوت کی بنیاد ہونا, اسی کی بنیاد پر امت کا وجود میں آنا, یہ مختلف مضامین, یہی شفاء لما فی الصدور بھی ہے, یہی تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہے, یہی ذہن اور فکر کی اصلاح کرنے والا ہے, یہی نفس کے رذائل سے اور دل کے جو امراض ہیں ان سے نجات دلانے والا ہے. یہ تانے بانے کی طرح ہے اس سورہ مبارکہ. دس مرتبہ لفظ قرآن آیا ایک سورت میں, جبکہ بڑی بڑی سورتوں میں ایک ایک بار, سورہ بقرہ جیسی سورت میں ایک مرتبہ لفظ قرآن آیا. اور پھر قرآن کے علاوہ کتاب کے لفظ سے, ہو کی ضمیر سے, ابھی آئے گا قرآنن. یہ اس کو میں نے نہیں کہنا دس میں, صرف القرآن جہاں آیا ہے تو میں نے دس کیا ہے کہ دس مرتبہ. پورے قرآن مجید میں 58 مرتبہ اور صرف اس سورت میں 10 مرتبہ. تو اس سورت کا خاص تعلق ہے. اور وہ کھوٹا وہاں گڑا ہوا ہے ان ہاد القرآن یہدی للتی ہے اتمم، وہاں سے یہ مرکزی مضمون کا تالا بانا شروع ہوا اور بالحق انزلنا ہو بالحق نزل، آخر میں آ کر یہ یہاں پہنچا وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. یہاں قرآن جو آیا یہ بشکل نکر آیا، اس میں نکر آیا، نکرہ کسی وقت آتا ہے تفخیم کے لیے، کسی وقت آتا ہے کسی چیز کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے، تصغیر کے لیے، یہاں یہ آیا ہے تفخیم کے لیے، شان کے اضافے کے لیے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، اب پڑھنے کے انداز میں وہ جو ہے اصل اس کا مفہوم وہ واضح ہے، یہ کیا ہے قرآن، اور اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا تو کس طور سے نازل کیا، تورات نازل ہوئی الواح ایک وقت دے دی گئی، وہ بشکل کتاب نازل ہوا یہ بشکل قرآن نازل ہوا، وہ ایک وقت نازل ہوا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. قرآن فرق نہ ہو، ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جستا جستا نازل کیا. لے تقراہ علی الناس علی مکسن، تاکہ اے نبی آپ پڑھ کر سنائے اسے لوگوں کو وقفے وقفے سے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہاں یہ واو جو ہے واو سببیہ، اسی طرف سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بطرز تنزیل. یہ جان لیجئے عربی میں بہت سے جو مادے ہیں وہ باب افعال میں بھی آتے ہیں باب تفعیل میں بھی آتے ہیں، اور ان دونوں کا تقابل کریں گے تو آپ کو یہی فرق معلوم ہوگا، کسی کام کو دفعتن کر دینا وہ باب افعال میں، اور تدریجن کرنا اہتمام سے کرنا یہ ہو جائے گا باب تفعیل میں. مثلا اعلام، کسی کو کوئی بات بتا دی، مادہ علم ہے اسی سے اعلام بنا، اسی سے تعلیم بنا، تعلیم کے معنی ہے کسی کو سمجھانا، بات کو اس کے ذہن میں اتارنا، اعلام جو ہے وہ بات بتا دی، بات ختم. اسی طرح انزال ہے اتارنا دفعتن واحدہ، اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. قرآن مجید کے لیے یہ دونوں لفظ آئے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ انزال ہے، شاہ رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ بھی انزال ہے، لیکن انہ نزلہ علی قلبک تنزیلا من رب الرحیم، یہاں تنزیل آ رہی ہے. تو قرآن کی دونوں شانیں ہیں، بشکل انزال یہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، اور اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا سمائے دنیا پر، یہ دفعتن واحدہ ہوا ہے لہذا یہاں انزال، اور وہاں سے نازل ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ جبریل، وہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، یہ ہے بطرز تنزیل. ونزلناہ تنزیلا، یہی مضمون جو ہے سورہ فرقان میں بھی آیا، ہم نے اس لیے اتارا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، لوگوں نے اعتراض کیا، اس کو بھی بنیاد بنایا اعتراض کی، لولا انزل علیہ یا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک بار بھی کیوں نہیں نازل ہوا. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ جب ترتیل پھر وہی باب تفعیل ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کو اس سے ہم جماؤ اور ٹھہراؤ اور سکون عطا کریں، ہر ہر مرحلے پر نازل ہو، اور اس مرحلے کے جو مسائل ہیں اس میں آپ کو رہنمائی ملے. کسی وقت آپ غم میں ہے تو دل جوئی کی آیات نازل ہو، یہ تثبیت نفسی کا ذریعہ برحمت پورا قرآن نازل ہو جاتا تو وہ مقصد پورا نہ ہوتا. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ، تو یہ ہے وہ مضمون. وقرآنا فرقناہ لتقرأہ، یہاں پر اس کی تنزیل کا فائدہ لوگوں کے لیے، یہ پورے کلام کا تحمل جو ہے برحمت کرنا لوگوں کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا، اس کو سمجھے تھوڑا تھوڑا کر کے، بات ان کے ذہن میں جمتی چلی جائے. لے تکرار ہوں الم نا سے اللہ مخصن ونت بننا ہو ان آمنو بہی اولا تومنو، یہ کلمہ جو ہے یہ تخیر کا کلمہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہو، یہ اعلان برات کا کلمہ ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ مفہوم نہیں ہے کہ لاؤ یا نہ لاؤ تو نتیجہ برابر رہے گا، یہ نہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اختیار ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسی طرح یہاں جو آمنو بہی اولاد، یعنی مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا تمہارے ایمان سے، نہ میری کوئی ذاتی مستعات اور منفعت وابستہ ہے، نہ اللہ کا کوئی رکا ہوا کام ہے جو بن جائے گا. ایمان لاؤ تو اپنے بلوں کو، ان آسن تم آسن تم لے انکو سے کم وسا تم فلاح. اس صورت میں یہ مضمون بار بار آیا، من سدا پینما یا تبیل نفسی و من بلّہ پینما یا دل والے کل آمنو بہی اولاد. یہ بالکل وہ انداز ہے، لکم دینکم ولی دین. اب یہ بحث رد و قضا اور مطالبے اور یہ معجزے کا مطالبہ اور یہ آفرز ہو رہی ہے اور گفت و شنید ہو رہی ہے، اس کو چھوڑو، ختم ہوا سلسلہ. سیدھی سیدھی بات ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ماننا ہے مانو اپنے بھلے کو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو. میں صبر کروں گا، جیسا کہ ابھی اس روایت میں آپ نے پڑھا، تین دفعہ انہوں نے فرمایا میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا اللہ کے فیصلے. تو یہ اس طرح کا اعلان برات والا جملہ ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله، وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا اس سے قبل، پہلے بھی تو کتابیں اتری ہیں، یہ پہلی کتاب نہیں ہے، یہ کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، لیکن پہلے بھی کتابیں اتری ہیں، تورات اتری، انجیل اتری، اور صحیفے نازل ہوئے، زبور نازل ہوئی. تو کچھ لوگ ہیں موجود ایسے کہ جن کے پاس وہ علم جو ہے وہ باقی ہے. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب یہ کتاب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہاں پہ تلاوت کے ساتھ آلہ آ گیا تو پڑھنا سنانے کی غرض سے، لوگوں پر پڑھی جانے، جب ان پر پڑھی جاتی ہے یہ کتاب، وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل سے جائیں. یہ کون لوگ ہیں یہ جان لیجئے، یہ اہل کتاب میں چاہے وہ قدر قلیل ہی ان سب تھا، لیکن ایسے لوگ موجود تھے. ان کی سب سے بڑی تابناک مثالیں دو ہیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں. حضرت مرقع بن نوفل عیسائی تھے، عیسائی ہو گئے تھے طلب حق میں، ان کا معاملہ آپ کو معلوم، کس طرح فوراً تصدیق کی اور کیا حسرت ہے ان کی زبان پر جو آئی ہے جملہ بن کر، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. وہ ہجرت کا علم انہیں موجود ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں موجود تھیں کتابوں. اور حضور حیران ہوئے، اب ہم مخرج ہے، ہم کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کیسے ممکن ہے، میں تو ان کا بڑا مقبول شخص ہوں، بہت ہی پسندیدہ، ان کی آنکھوں کا تارا، الصادق والامین جسے کہتے ہیں، وہ نکال دیں گے مجھے. انہوں نے کہا ہاں، آپ سے پہلے بھی جب بھی کسی نے یہ دعوت دی ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ. دوسرے ذرا یاد کیجئے، وہ عیسائی راہب کے جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں حضور کے قدموں تک، وہ اہل حق تھے موجود. تیسری بڑی مثال جو ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، ملاقات نہیں، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوئی، اس لیے وہ تابعین کے زمرے میں آ گئے. تو ان الفاظ کے استعمال میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے عقل پڑی ہے بابا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، اتنا اس کو چڑھایا شیعوں نے کہ اب سب کی زبان پر امام حسین علیہ السلام، علیہ السلام انبیاء کے لیے، ان کے لیے صحیح ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں، ان کے تو نظریات سے بالکل ہم آہنگ ہے. ان کا جو امامت کا تصور ہے وہ نبوت سے بس کوئی ایک درجے ہی نیچے رہ جاتا ہے، کبھی کوئی نہیں. نبی معصوم، امام معصوم، نبی مفترض الطاعات، امام مفترض الطاعات، نبی مامور بن اللہ، امام مامور بن اللہ، تو قسم کیا رہے گا. تو وہ علیہ السلام کہیں تو ٹھیک ہے، ان کا نظریہ یہی ہے، ہمارا نہیں، ہم حضرت ابو بکر کو نہیں کہتے علیہ السلام، سوچا تو کریں، ہوش میں تو آئے، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد کوئی ہو کسے باشد، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم، فقیہ، محدث، سب رحمت اللہ رحمہ اللہ. بس یہ بھی عام مسلمان کے لیے لفظ مرحوم، یہ رحمت اللہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے، جو بھی آپ کا لیڈر ہو بڑھ جائے وہ رحمت اللہ علیہ، نماز ہو نہ پڑھتا ہو اس کا کوئی معاملہ جو ہے دین سے نہ ہو رحمت اللہ علیہ. اس کے بھی استعمال میں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے, رحمت اللہ علیہ یہ بس ایک دعا ہی تو ہے. نہیں, ان الفاظ کا ایک مفہوم ہے, کنوٹیشن ہے, ہر فرق کا اپنا ایک مفہوم ہے اور وہ یوسیج سے, استعمال سے متعین ہوتا ہے. لہذا اس کے استعمال میں تمام احتیاطیں ملحوظ رہنی چاہیے. اب یہ جملہ معتمد سمجھیے حضرت نجاشی کے لیے رحمت اللہ علیہ. تو یہ مثالیں ہیں. تو ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو تاریخ میں جن کے نام نہ آئے ہو, ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. ہمارے ایسے صاحب علم بندے موجود ہیں, تم مانو نہ مانو تو فرق واقع نہیں ہوتا, جاؤ دفاؤ. یہ انداز ہے اصل مثال. یہ نہیں ہے کہ اس کا قدردان کوئی نہیں, اس موتیوں اس موتی کا قدردان بھی ہے موجود. اول تو ہمیں فرمانے کو قدر کرے نہ کرے, پھر یہ کہ پھر واقع یہ ہے معاملہ کہ اس کے قدردان ہے. وہ آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا تھا ہی, یہ وعدہ تھا, یہ کتابوں میں ذکر تھا, نبی آخر الزمان کا انجیل ساری کی ساری در حقیقت انہی کی بشارتوں پر مشتمل تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہلکی سی جھلک دیکھنی ہو تو انجیل برنباس کا مطالعہ کیجیے, معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح کی بعثت کی تو ایک بڑی بنیادی جو غرض تھی وہ یہی تھی کہ حضور کی خوشخبری اور اعلان. برنباس میں وہی انداز موجود ہے جو سورہ صف کی آیت میں ہے. میں آیا ہوں دو حیثیتوں سے, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں تو لنک ہوں موسیٰ اور محمد کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم. قانون انہیں کا رہے گا. میں نے آج بھی خطبہ جمعہ میں وہ متی کی انجیل کا وہ جملہ سنایا, ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. شریعت جو ہے موسوی قائم رہے گی. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو تورات کا ضابطہ قانون ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہاں تو معاملہ یہ ہے, حضرت ورقہ ابن نوفل کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی, حضرت عمر فاروق کی نشانیاں موجود تھیں, بیت المقدس فتح ہوا ہے اس کی بنیاد پر. ہماری کتابوں میں ہے علامتیں لکھی ہوئی کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا. اب تمہارے حضرتوں میں نظر نہیں آ رہا, پڑے رہو یہاں جب تک پڑے رہنا, یہ نہیں کھلے گا شاید, یہ تمہارے ہاتھوں پتہ نہیں ہوگا. ہاں وہ درویش بادشاہ جب آئے گا ہم خود کھول دیں. وہ درویش بادشاہ نے اس لیے سفر کیا تو معلوم ہوا زالے کا مثل ہوں فی التورات و مثل ہوں فی الانجیل. تو ان کی تو مثالیں موجود تھیں, ان کی پوری خبر تھی اتنی ڈیٹیل کے اندر کہ وہ کتابیں لے کر کھڑے ہوئے اور پھر دیکھا کہ ہاں یہ علامت بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو اس حد تک موجود تھا. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. آخر ہمارے رب کا وعدہ تھا, اسے پورا ہونا ہی تھا. جب خبر دی گئی تھی نبی آخر الزمان کی تو ان کو تو آنا ہی تھا. اوپر ایک مرتبہ سجدہ پھر کر لیجیے گا. آباد میں تلاوت سجدہ تلاوت ہم کر چکے ہیں. یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو سب دفعہ کیوں آیا, یخرون للاذقان سجدا, پھر فرمایا یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. یہ دو مرتبہ دو کیفیات کے ساتھ اشارہ ہے اس کی طرف. ایک ہے کیفیت شکر, کبھی انتہائی مسرت کے اندر بھی انسان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور کبھی خشوع اور خضوع کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا بذکر اللہ قابلا, اگر تخلیے میں کسی نے اللہ کو یاد کیا فاضت عیناہ, اس کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. یہ جو ہے شخص یہ ان میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے کرنے جگہ دے گا. تو ایک وہ خشوع والا معاملہ اور ایک ہے شکر کا. تو یہ دونوں بات تکرار کر دی گئی, یا فرون علی الاذقان سجدا میں یقول سبحان ربنا. دیکھیے اس میں وہ خوشی اور تشکر کا پہلو, سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. یہ حضور کی بعثت پر ان کا ایک جذبہ تشکر ہے جو ان الفاظ میں ان کے زبانوں پر آیا، انکار باب رب العالمین، اور پھر جو خشوع کا پہلو آیا ہے يَمْكُونَ الرحمن، اے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے پکار لو اور رحمان کہہ کر پکار لو، ایم ما فرو فلح الرحمٰ الحسنٰ، جس کو تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اسماء الحسنٰ اسی کے، جس میں آیا روایات میں اہل عرب نے ایک اعتراض وارد کیا تھا کہ یہ رحمان کون، اگر کہ ثبوت ملتا ہے تو ان کے ہاں اللہ کا لفظ تو بہت عام تھا، اللہ اور اللہ ہما یہ تو ان کے ہاں کثرت تھا، رحمان کا لفظ بھی ملتا ہے لیکن یہ کہ اس کا استعمال بہت شاپ، اہل کتاب کے ہاں اس لفظ کا استعمال زیادہ تھا، تو یہ مکے کے لوگوں نے اس کو ایک بنا بنا لیا اعتراض بنیاد، یہ کیا ہے، یہ ہمارے اوپر ان کا دین مسلط کیا جا رہا ہے، یہ رحمان کون ہے، مر رحمان، تو یہاں اس کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سبو شناس نہیں دل برا خطا ہی جا، اللہ اور رحمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اسے اللہ کہہ کر پکار لو، رحمان کہہ کر پکار لو، کون دی روڈ بائی ہری نے اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ جان لو کہ وہ جو ہستی ہے تمام اچھے نام اسی کے، یہ لہو الاسماء الحسنٰ یہ قرآن مجید میں پانچ جگہ یہ لفظ آیا ہے، سورہ آراف چار جگہ، یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، پھر طٰہٰ، پھر حج میں، لہو الاسماء الحسنٰ، الاسماء الحسنٰ یہاں الف لام جو ہے وہ حسن کا ہے، تمام اچھے نام اسی کے، اب وقت نہیں رہا ورنہ تفصیل سے بحث کرتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، بات میں اس بار سے عرض کروں کہ بہت اہم ہے، یہ بات پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت صفت جو ہے وہ اس بات میں نہیں آیا کہ اللہ کی صفات بھی ہے، جہاں آیا یہ اسماء کا لفظ ہے، اللہ کے نام، نام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ بحث پیدا نہیں ہوتی، لاہور کا نام لاہور ہے، اب اس میں کوئی بحث کی بنیاد نہیں، وہ تو علم ہے، علامت کے طور پر معین کر دیا گیا، صفت کا جہاں لفظ آئے گا تو وہ مباحث سارے شروع ہو جائیں گے جو ہمیشہ سے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، اے صفات ذات حق، حق سے جدا یا اے ذات، یہ علامہ اقبال نے وہ اس مصرے کے اندر سمو دیا، یہ جس پر متکلمین جو ہے ہمارے یہاں جگڑتے رہے اور بحثیں ہوتی رہی، صفت ظاہر بر ذات ہے یا اہل ذات ہے، ظاہر بر ذات مانے تب مصیبت، اہل ذات مانے تب مصیبت، لہذا آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت کو پھر کیا بات اختیار کرنی پڑی، لا عین ولا غیر، سمجھ میں نہ آئے تو نہ آیا کر، لیکن یہ کہ اہل ذات ماننے بھی مصیبت، اس پر بھی منطقی اعتراضات وارد ہوتے ہیں، غیر ذات مانے تو اس سے تعبد لازم آتا ہے، توحید کے اندر رکھنا پڑتا ہے، لہذا لا عین ولا غیر، نہ وہ عین ہے نہ غیر ہے، تو بحث ہی کیوں شروع کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسماء مانیے، نام ہے اللہ کا، اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ قرآن مجید میں اس باطن کہیں صفت کا ذکر نہیں، لفظ نہیں آیا استعمال میں، بلکہ نفی میں آیا، سبحان رب رب العزت عما یصفون، اگرچہ یہاں مانی ہے اس کے معین، لیکن بار بار ذکر جب آیا ہے تو وہ نفی میں آیا ہے، مثبت طریقے پر نہیں آیا، جیسے یہاں لہو الاسماء الحسنٰ، لہو صفات الحمیدہ، تمام صفات حمیدہ و محمودہ اسی کی ہے، یہ نہیں آیا، کہیں نہیں آیا، لہو الاسماء الحسنٰ، تمام اچھے نام اسی کے، اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ تعین کے ساتھ ہم نام جو ہے وہ صرف وہ مانیں گے جو قرآن یا حدیث میں آتے ہیں، اجمالاً تو یہ بات ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، لیکن دائیوں کے ساتھ نام صرف وہی ہے جو قرآن مجید میں آئے یا احادیث میں، کسی اور لفظ کو معین طور پر اللہ کا نام ہم نہیں کہہ سکتے، بس یہ سمجھیے کہ کل اچھائیاں ان کی ذات میں بتمام و کمال ہو، بڑا کجھر بے سلا سے کا ولا تو آفت میں ہاں وقت میں نظارے کا سبیلا، اپنی نماز میں یا اپنی دعا میں نہ تو بہت جہر کرو اور نہ بالکل ہی اخبار کر لو، بلکہ اس کے بین بین ایک راستہ رکھو اعتدال. اب یہ اعتدال ایک تو یہ کہ دین کے تمام معاملات میں ایک بڑی ہی اعلیٰ قدر ہے. والقصد فی الفقر والغنا، حضور نے فرمایا مقصد فی بصیرت، یہ سورہ لقمان میں آیا. تو یہاں بھی دعا میں نماز میں ایک درمیانی کیفیت، اس میں مختلف واقعات نقل ہوئے ہیں. مثلا مکے کے دور سے میں بھی کہ حضور نماز پڑھاتے تھے، ظاہر بات ہے گھر میں وہ بیت الرقم جو مرکز بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، تو بلند آواز سے آپ قرات کرتے تھے اپنے اس جذبے میں، تو باہر جو ہے کفار وہ سنتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے. تو اس وجہ سے کہا گیا اتنا بھی نہ ہو جائے آج تک لوگ ہی نہ سن سکے، مختلف بھی نہ سن سکے، لیکن اتنی بھی آواز بلند کیجئے کہ خام خواہ کفار کے لیے موقع ہو اور وہ تلملائیں بھی اور گالیاں بھی دے. ایک یہ واقعہ نہیں ہوا. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ دور مدنی کا ہے. اس کا بارہ جو تعلق نزول اس کی اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس معنی میں جس کو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ تعلق نزول کے معنی ہی یہ ہے کہ اس آیت کا اس طرح کے واقعات سے تعلق ہے، اس میں رہنمائی ملتی ہے کہ حضور ایک رات کو نکلے تو رات کی نماز قیام النیل ہو رہا ہے یا تہجد کہہ لیں، حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے بڑی خاموشی، اور پھر جب آپ آئے حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہاں سے آواز جو آئی تو وہ بڑی بلند آوازی کے ساتھ آئی. حضور نے اگلی صبح پوچھ لیا حضرت سے، حضرت ابو بکر نے اس کی توجہ یہ کی میں جسے سنا رہا تھا وہ سنتا، زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اصل میں لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں اور شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں. تو بات دونوں ہی درست ہے. حضور نے فرمایا تم ذرا آواز اونچی کرو اور تم ذرا پڑھ، وہی ہے اعتدال. ویسے یہ ہے کہ ان سے علیحدہ ہٹ کر بھی اس پر غور کرنا چاہیے، یہ ہدایت کیا ہے. لا تجہر بصلاتک، یہ اس میں چیز کا دل لانا، جیسے ایک اور واقعے میں آتا ہے لوگ زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے، ایک سفر کے دوران حضور نے فرمایا کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں دعا کا، بلکہ یہ کہ ارخا کے ساتھ مانگنا اس کی ایک فضیلت کا پہلو بھی آیا ہے. سب وہاں ہوا خوش ہوا اللہ کو پکارو، لیکن ایک پہلو اس میں آتا ہے جب انسان اس طور سے پڑھے کہ خود بھی سن رہا ہو، اس میں اس کا جو اپنا استفادہ ہے اس کا پہلو جو ہے ایک اور اضافی طور پر پیدا ہو جاتا ہے. دن ہی دن میں آپ نے پڑھا اور آپ نے پڑھا اس طریقے سے کہ آپ نے بھی سنا، اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی کو آپ خود سن بھی رہے ہیں، تو آپ کے اپنے استفادے کے لیے ایک مزید چینل ہے جو کھل دے رہا ہے کہ آپ کی گوشت آپ کی جو قوت سماعت ہے وہ اس وقت استفادہ کر رہی ہے اس اعتراض سے بھی جو آپ کا. اس پہلو سے چیخنا چلانا تو بار تو آج آپ کے بھی خلاف، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنا دی، یہ بھی نہیں کہ اللہ کو بہرا ہے تو اس کو اس طریقے سے سنایا جائے نہ ہو باللہ من ذالک، لیکن یہ کہ اتنا بھی نہ ہو ولا تو خافت بہا، اس کے بجائے اس طرح پڑھنا، مثلا رات کے وقت اگر کوئی پڑھے تو یہ تو کرتا ہے کہ بالکل اپنے جی ہی جی میں پڑھتا رہے سری نماز کے طور پر، لیکن اس سے بہتر ہوگا یہ ولا تو خافت بہا کے تحت کہ اس کو پڑھا جائے اس طرح کہ انسان خود سنے. یہ سننا جو ہے یہ اس کے استفادے کے لیے اضافے کا موجب ہوتا ہے. آخری آیت ہماری جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حضرت کعب عباس کا قول کہ یہ تورات کی آخری آیت ہے. ان کا قول یہ ہے کہ سورہ انعام کی پہلی آیت تورات کی پہلی آیت ہے. الحمدللہ الذی خلق الظلمات والنور، وہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یہ ان کے کہنے کے مطابق تورات کی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت تورات کی آخری آیت. اور میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اب وقت نہیں رہا، میں تو شکر اللہ کا کر رہا ہوں کہ شکر سب شکر کے جماعت اب منزل رسید پہنچ تو گئے، اللہ کا شکر ہے. جو 7 دن کا پروگرام تھا آخری آیت پر آ گئے. میں نے پہلے دن کیونکہ اس کے بارے میں کچھ عرضی کر دیا تھا اس لیے اس اعتبار سے بھی اب اجمال سے کام لوں گا. سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ ایک پہلو بھی رکھ لیجئے کہ دونوں کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ توحید کی عظیم آیات پر, شرک کی نفی اور توحید کا اختتام. اور اس میں بھی وہی نسبت ہے نزولی اور عروجی جو پہلی آیتوں میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اور الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. قرآن نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سب معراج میں محمد کو اٹھ اپو پر لے جایا گیا. ثم اورے گا بھی یہ الفاظ آئے ہیں. ان میں بھی وہی نسبت ہے میں نے عرض کیا تھا, شرک کی دونوں صورتیں ممکن ہے, یا خدا کو گرا کر مخلوق کے برابر لے آؤ کسی اعتبار سے, یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر بٹھا دو, وہ نزولی ہو جائے گا یہ بولی. یہ ہے اس کی نفی. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. تمہارے تصورات جو ہے تم نے خدا کو گرا کر اور اس سطح پر لے آئے, تمہاری اولاد ہے تم نے خدا کے لیے بھی اولاد تجویز کر دی. تم دیکھتے ہو کہ بادشاہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو مختار مطلق ہو, اس کے نائبین ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار ہوتا ہے, تم نے وہ خدا کے ساتھ بھی شریک الفی الملک بنا دی. تمہیں یہ معلوم ہے کہ انسان کو احتیاج رہتی ہے کہ کوئی دوست ہو آئے وقت میں کام آئے, برابر کھڑا ہو, ساتھ کھڑا ہونا بوجھی میں تقویت ہے. تو تم نے بھی سمجھا کہ اللہ کو بھی کوئی اولیاء شاید اسی نوعیت کے ہیں کہ اللہ کو بربدائے دوست ان کی ولایت یا دوستی کی ضرورت ہے. تو یہ سارے تصورات گویا کہ تم نے خدا کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر اور اپنے برابر لا کے کھڑا. اور دوسرا صرف کیا ہے, بندے کو خدا بنا دینا. مختلف صورتیں ہیں اس کی نفی کی گئی. قل یہ بھی لفظ قل اور وہ بھی لفظ قل سورہ کہف. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کسی کو عبادت میں شریک کر لینا گویا کہ اسے خدا کے برابر بٹھا دینا. تو اس شرک کی نفی, وہاں کس شرک کی نفی؟ باقی سورہ اخلاص کے مضامین اس میں آ گئے. وہ شرک جو ہے جو سیاسی شرک ہے, غیر اللہ کی حاکمیت اس کا تصور موجود. عام دنیا میں مذہبی شرک جو رہا, خدا کا بیٹا بیٹی بنا دینا, عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ اور یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, ان سب کی نفی آ گئی. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. حمد کا تعلق اسماء الحسنی کے ساتھ بہت قریبی ہے, اور سورت کے اول و آخر میں رب کے شروع میں تسبیح اور آخر میں حمد. سبحان الذی اسرا بعبده اور قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤه وتملا ما بین السماوات والارض. یہ مضامین میں بیان کر چکا. آج تصور جو اولیاء اللہ کے بارے میں ہے وہ چھڑوا لیں گے, معلوم ہوا ان کا تو زور چلتا ہے اللہ. گویا کہ تمہارا تصور ولایت وہ ہے, تم اپنی دوست کی بات نہیں ڈال سکتے. کیوں نہیں ڈال سکتے؟ تمہاری دوستی کے اندر وہ تمہارا خوف جو ہے وہ ضرورت, تمہیں اس کی حاجت ہوگی کسی وقت, تمہیں ضرورت پڑے گی. یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بات نہیں ڈال سکتے. ولم یکن لہ ولی من الذل, اس کے اولیاء ہے لیکن اس کی ولایت کو اپنی ولایت پر تیار نہ کرنا, وہ کسی کمزوری یا دوست کی بنا پر کسی کو اس نے اپنا دوست نہیں بنایا. ہر طرف سے احاطہ کر کے یوں سمجھئے کہ صرف کے کس کتنے مختلف گوشے ہیں کہ جن سے سب سے بات کر رہی ہے. ایک آئے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کو بلند کرو, اس کی بڑائی کرو جیسا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے. اسے بٹھاؤ اس کے اسی مقام پر, وہ جو اس کا مقام رفیع ہے, وہ یکتائی کی شان مانا کہ جس میں کوئی اس کا تابع نہیں. نہ شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ. کوئی اس کا مد مقابل نہیں, کوئی اس کا کفو نہیں,
کوئی اس کا ہم جنس نہیں، کوئی اس کے اختیارات میں اس کا تازی و شریک نہیں، کوئی اس کی صفات میں اس کا مثال نہیں. اس اعتبار سے وہ سارا یکتائی جو ہے اس پر اس کو برقرار رکھو. اور یہ ہے کبر ہو تکمیلا، تکمیل اس کی کرو، اس کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی کو مانو جیسا کہ اس کی بڑائی کے ماننے کا حق ہے. یہ ساری صورت شرک کی جو ہے وہ اس کی تقدیر ہے، اس کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، اس کو گرایا جا رہا ہے اس کے مقام سے. یہ تقدیر ہے، اس کے برعکس جو ہے جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس پر اس کو برقرار رکھو. وہ کب پھر ہو تقدیر. اب یہ وہی لفظ ہے جو بالکل ابتدا میں بھی آیا ہے، ورب کا فکبر. علامہ اقبال نے سکون سمجھا، یا رب کا تیرے افلاک میں تکبیر مسلسل، یا آپ کی آغوش میں تکبیر و مناجات. وہ مسلک مردان خدا دا خدا مت، اور یہ مذہب ملا اور جمادات و نمادات. رب کا تکبر اللہ کی کبریائی نافذ ہو، قائم ہو، اس کو پھر واقع بارا مانا جائے. اس کا حکم سب سے بلند، اس کا جھنڈا سب سے اونچا، اس کی بات کے آگے کسی کی بات نہ رہے، اس کے حکم کے آگے کسی اور کی مرضی نہ چلے. وہ ہے اس کی تکبیر. اور یہ تکبیر رب جو ہے اللہ اکبر کہہ دینا ہی صرف نہیں ہے، یہ تکبیر وہ ہے جو 23 برس میں حضور نے کی. یہ تکبیر مسلسل ہے، اللہ بڑا ہے، پھر واقع بڑا ہے، اسی کی مرضی قائم نافذ ہوگی، اسی کا حکم چلے گا. جب وہ وقت آتا ہے تب در حقیقت اس شان کا ظہور ہوا کہ وہ رب کا تکبر. آخری بات یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آخری آیت شروع ہوئی وہ قل الحمد للہ، اور اگلی سورت شروع ہو گئی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له. تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم مضبوط ہو گئی، جڑ گئی، ایک مہدت بن گئی. وہ نسبت زوجیت جو ہے اس کا بڑا تعلق جو ہے نمایاں ہو گیا. بس اسی پر میں اپنا بیان کو ختم کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ جو دعوت کا پہلو یا پیغام کا پہلو یا یہ کیا ہے سلسلہ درس و تدریس جو جاری ہے، یہ انجمن کے دار القرآن کس لیے قائم ہوئی، پھر تنظیم اسلامی کا قیام، یہ مواقع نہیں تھے اور نہ میں نے ان کو چھیڑا ہے. جب درس قرآن ہے تو قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی کو بیان بھی کیا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ وہ روایتی سلسلہ درس نہیں ہے، یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہے. قرآن کا یہ سمجھنا اور سمجھانا، جیسا کہ میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا، یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ یہی ہے شریعت کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یتنو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا حصہ آغاز جو ہے وہ یتنو علیہم آیاتہ، اس کی ایک حقیر سی کوشش، حقیر میری نسبت سے. ویسے بڑی عظیم کوشش ہے، اس سے بڑی کوشش اور کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جاری جا کرنے کا کام بھی تبدیلی برپا ہوگی تو اس سے، انفرادی سطح پر بھی کوئی تبدیلی ہوگی تو اس سے، اور اجتماعی انقلاب بھی آئے گا تو کسی طور پر، اور کوئی طریقہ نہیں. تو اس اعتبار سے یہ کام حقیر نہیں، بڑا عظیم کام، لیکن میری نسبت سے حقیر. یہ کوشش حقیر کی جو ہے اس اعتبار سے، یہ بار حال ہے اس یقین پر مبنی، اور یہی اسی یتنو علیہم آیاتہ کا ایک حصہ تھا. اب جو حضرات بھی یہاں اس مرتبہ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی ان کے لیے ذریعہ پیدا کر دیا تعارف کا، وہ آئے، میں ان سے یاد کروں گا کہ جو سورہ بنی اسرائیل انہوں نے سنا وہ سنا، اس کو بھی ذہن میں محسوس کرے. اس کی ایک بڑی پریکٹیکل شکل آپ کے سامنے تجویز کر رہا ہوں، اللہ ہمت ہے تو اس سورت کو یاد کر، جلدی سے اگر یہ کام آپ کر لیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ میرا پورا درس جو ہے وہ آپ کے راستے میں میں ہو وہ محسوس ہو جائے، ایسوسیشن قائم ہو جائے گی الفاظ کے ساتھ فور، اس لیے کہ ابھی ابھی آپ نے سنا. اس کی ہمت نہ ہو تو پھر یہ ہے کم سے کم کہ اس کو بند نہ کر دیجئے، بلکہ اب کچھ عرصے تک بار بار اس کو پڑھیے، مختلف تفاصیل سے پڑھیے، اس میں وہ میری باتیں بھی آپ کو یاد آئیں گی، وہ تقابلی مطالعہ بھی آپ کا ہو جائے گا. اچھا دیکھیے کہ یہ جو کام ہے اس کو سمجھنے کے لیے کل بھی میں نے اکریا صاحب چھوٹے چھوٹے سے کتاب سے ہے، کوئی ضخیم کتاب میں نے نہیں لکھی. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق بنیادی سا کتاب چاہ، اسلام کی نظر سے ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اصل کام والی بات، یہ دو تین. اور جو ہمارا منتخب نصاب جو ہم نے مرتب کیا اس کا پہلا درس ہے سورہ والعصر، اس پر میرا کتاب کا ہے نجات کی راہ سورہ والعصر کی روشنی. تو جو اگر آج بھی کچھ دلچسپی محسوس کر رہے ہو کہ سمجھے کہ کیا کام ہے، کتنے اس پر ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا، اس سے میں درخواست کروں گا کہ کم سے کم یہ تین چھوٹے چھوٹے کتاب کے جو ہے وہ ضرور پڑھیں. باقی ہے کہ لال بھائی نویل کا کرنا چاہتے تھے تو اور لوگوں کو بتا دیجئے، ورنہ وہ تو میں کر رہا ہوں تاکہ بات ختم ہو. کہ اس کے ساتھ ہی ملحق ہے سورہ کہف کا، سورہ کہف کا درس میں یہاں اسی طریقے سے ایک تربیت گاہ میں دے چکا ہوں آج سے دو سال قبل، ایک سال پچھلے سال. تو اس کے پیش یہاں محسوس ہے. اب جنہیں بھی دلچسپی محسوس ہوئی ہو جو چاہے وہ اب اس کے ساتھ ہی اس کا ٹیپ سننا شروع کر دے تو وہ پھر مضامین جو ہے وہ خوب پوری طرح انشاءاللہ سمجھ میں آئے.
سوالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ سوالات ہیں، متعلق سوالات ہیں. جو اگر آپ کچھ فطری قسم کے سوالات ان سے کرنا چاہتے ہیں ان سے میں معذرت کروں گا. میں نے بھی عرض کیا، ویسے بھی یہ ہے کہ بارہ کو دار المفتا کھول کر سمجھانے بیٹھے ہیں، ان کو سوالات تو بہت ہوں گے، لیکن یہاں جو اصل موضوع ہے اسی سے متعلق گفتگو جو میرے درس کا موضوع رہا ہے اس کے بارے میں سوالات کے جواب ہوں گے. باقی فطری چیزیں جو ہے ان سے، ایک سوال اصولاً آیا ہے میرا طرز عمل اس میں کیا ہے میں بیان کر دوں گا، لیکن یہ کہ فطری سوالات کے عام طور پر میں جواب نہیں دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے بھی قتال کیا جائے گا جو کلمہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہوئے ہیں کی بجائے یہاں بنے ہوئے ہو کر دیا جائے گا، وہ زیادہ صحیح اور سوال تو سامنے آ جائے گا. اس وقت کی سچویشن نہیں بلکہ اصول نے بات ہم سامنے رکھے کہ اگر خالص ان خطوط پر کوئی تحریک اٹھتی ہے اقامت دین کی تو کیا کوئی امکان اس کا ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائے؟ یہ اصل میں سوال ہے کہ اگر قتال فی سبیل اللہ یا آرم کانفلکٹ جو ہے اسلامک ریولیوشن کا کوئی لازمی جز ہے، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو یہ جو فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے ہونے کا یہ بہت اہم ہے، اور دوسرے ایک اور فرق جو واقع ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں واقعتاً عوام کا اٹھنا مسلح بغاوت کی شکل میں یہ ممکن بھی نہیں، یہ کہ حکومت کے پاس تو اسٹینڈنگ آرمیز کا کانسیپٹ ہے، ان کے مقابلے میں اٹھنا کوئی بغاوت کا علم لے کر ممکن نہیں. عملاً شکل یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسی دعوت ہے ایسی تحریک ہے تو وہ اقدام اس شکل میں کرے گی کہ کسی بھی ایشو کے اوپر وہ ایک مطالبہ کرے گی حکومت سے کہ یوں کرو، فلاں منکر کو ختم کرو، مثلاً کیجیے کسی ملک میں شراب کے ٹھیکے، وہ ایک مطالبہ لے کر اٹھیں گے اور یہ ہوگا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے ذہن میں کہ یہ منکر ہے اس کو ختم کرو. اب اگر اس کے ان مطالبے کے جواب میں حکومت کی طرف سے تشدد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہمیشہ معاملہ، تو وہ لوگ اس کے لیے آمادہ ہونے چاہیے کہ جیلوں میں جائیں، مارے کھائیں، لاٹیاں سہیں، اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ حکومت فائرنگ کروا دے تو جانے دے. یہ پروسیس ہے جو آگے بڑھ کر حکومت کو بدل دیتا ہے. یعنی ایران کے اس حالیہ ریولیوشن میں بھی ان انقلابی قوتوں نے تلوار نہیں اٹھائی، نہ انہوں نے پہلے گولی چلائی، وہ تو یہی ہوا کہ وہ اپنی تحریک مظاہروں مطالبوں کی شکل میں ایک جلسہ ہے جلسے کو ڈسپرس کرنے کے لیے حکومت نے گولی چلا دی، پک کیجیے 150 آدمی وہاں مارے جاتے ہیں، تو اب اس سے وہ بات آگے بڑھے گی پہلے کی. تو یہ ہے اصل میں طریقہ کہ تیار رہنا پڑے گا اس بات کے لیے کہ جان دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی بہادات موجودہ نوبت ہی نہیں آئی. اب جیسے آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ سکھوں کی تحریک اٹھی، وہ ان کے انہوں نے تو اپنے ایک قومی یا صوبائی حقوق کے لیے ایک بکڑا اٹھایا، لیکن فرض کیجئے کہ خالص دینی کسی معاملے سے میرے قریب اٹھتی ہے اور وہ اسی طریقے سے قربانیاں دینے والے کارکن موجود ہیں، 1,00,000 آدمی جو ہے وہ جیلوں کو بھر دیتے ہیں، تو حکومت کہاں لے کے جائے گی آخر میں؟ تو اس طریقے سے وہ حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھتا ہے. دوسرے اس کا بھی امکان ہے, صرف امکان کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ آخر جو افواج ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ بھی تو اسی ملک کے لوگوں میں سے آتی ہے. تو وہ دعوت جو ہے جو عوام میں اگر پھیلے گی اتنی کہ وہ اس طرح کے کمیٹیڈ اور فدائی لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہو تو کیا فوج میں نہیں ہو. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اندر ہی سے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ ٹیک اوور ہو جائے, کوئی اور شکل ہو جائے, یہ سارے امکانات ہیں. تو ان چیزوں میں سے کسی بھی بات کے بارے میں کوئی معین بات کہی نہیں جا سکتی, لیکن جو بھی اس تحریک میں آتا ہے اسے تیار رہنا ہوگا اپنی گردن کٹانے کے. اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو قدم نہ بڑھائے, چلیے کسی اسلامی کام میں لگے, کسی تبلیغی جو عقیدے یا صرف آباد اسلام میں لگے وہ لگ جائے اس میں. لیکن یہ کہ اگر اس کے پیش نظر اقامت دین کی جدوجہد ہے تو پھر اس کو تیار رہنا چاہیے کہ وقت آئے کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے. یہ شکل ہوگی. ویسے یہ مسئلے کی حیثیت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلمہ گو کے خلاف تلوار اٹھانے کو حرام مطلق کسی نے بھی نہیں کہا. مثلا اگر حضرت حسین بیعت لے رہے تھے تو آخر یزید کلمہ گو تو تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تو صحابہ تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جواب کا تو انکار آپ نہیں کر سکتے. اکثر رائے یہ ہے کہ اگر میں اس سے بحث نہیں کر رہا کہ یزید کیا تھے کیا نہیں تھے, فاسق و فاجر تھے یا نہیں تھے, یہ کوئی ایک تاریخی مسئلہ ہے. لیکن فرض کیجئے کہ فاسق و فاجر حکمران جو فسق و فجور پھیلا بھی رہا ہو اگر وہ حکومت پر قابو ہو جاتا ہے تو جو اصلاح کے علمبردار ہیں انہیں یہ دیکھ کر کہ اگر تو اتنی طاقت ہے کہ وہ اقدام کریں گے تو واقعی بدل دیں گے تو انہیں اقدام کرنا چاہیے. لیکن مجرد تھوڑی سی طاقت لے کر ٹکرا جانا اور لوگوں کو مروا دینا یہ صحیح نہیں. تو حرام مطلب تو کسی نے نہیں کہا. البتہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی. ایک تو یہ کہ چاہے کتنا ہی ملکوں کے اندر کوئی مستبد حکمران ہو, جمہوریت اس دور میں ایک ایسا مقدمہ کی شے بن گئی ہے کہ یہ دی رائٹ ٹو ایسوسیٹ اور جماعتیں بنانا اب اس کو کوئی ممنوع نہیں کہتا. پچھلے زمانے میں تو جماعت بنی نہیں کہ بغاوت کا اس کے اوپر ٹپا لگا لیں, یہ جو جمع ہو رہا ہے اس کا مطلب بغاوت کریں گے. اب وہ بات تو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہی اس لیے کہ حکومت لینی ہے. آخر پولیٹیکل پارٹیز کا تو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا. وہ دینی جماعت ہے, کوئی تبلیغی جماعت ہے, اس کے تو سفیئر اور بھی ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹی تو بنتی ہی اس لیے ہے کہ اسے حکومت لینی ہے, تو یہ کوئی بغاوت میں کچھ بات نہیں. اس لیے حالات کی تبدیلی بہت ہو چکی ہے اس زمن میں. بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ اصل شکل یہ بنے گی. آپ نے اپنے درس میں خانقاہیت کی اصطلاح استعمال کی تھی, وضاحت فرمائے کہ خانقاہیت آپ کس مفہوم میں لیتے ہیں. کیا آپ کے نزدیک رحبانیت اور خانقاہیت میں کوئی فرق ہے؟ ماضی قریب کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خانقاہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے جتنا اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے میں جتنا اہم کردار ادا کیا ہے, غالباً دین کے کسی اور شعبے سے یہ خدمت انجام نہیں دی, شعبے نے یہ خدمت انجام نہیں. خانقاہیت اور رہبانیت لازم و ملزوم نہیں ہے. رہبانیت تو ہے ترک دنیا, خانقاہیت ایک انسٹیٹیوشنلزم ہے, ایک ادارہ بنتا ہے خفیہ نفس کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلانے والے وہ ہیں کہ جو خود راہب ہو تو وہ خانقاہیت جو ہے راہبانہ ہو جائے گی, اور اگر اس کے چلانے والوں میں رہبانیت نہیں ہے تو وہ خانقاہیت رہبانیت والی نہیں ہوگی. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں صوفیاء کرام نے اور خانقاہیت کے انتظام نے بڑی مفید خدمات سر انجام دی. اگر سے ماضی قریب اسے نہ کہیے, یہ ماضی بعید کی بات ہے, ماضی قریب کی بات نہیں ہے. اب تو یہ انسٹیٹیوشنز بھی بہت حد تک ہمارے یہاں پیرالائز ہو چکے ہیں. یہ ماضی بعید میں البتہ میں کہوں گا کہ دور صحابہ کے بعد پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ تبلیغ دین کا جو فریضہ سر انجام دیا وہ انہیں حضرات سے انجام دیا ہے. لیکن میں نے جو حدیث کے درس میں آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دو راستے جدا ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ذکر اور تزکیہ نفس اس لیے ہو کہ جہاد اور قتال کی تیاری ہو. ایک یہ ہے کہ ذکر اور تزکیہ نفس ہی جو ہے اسی کا تسلسل چلتا رہے نسل بعد نسل, اس سے آگے پھر وہ اگلی منزلی نہ ہو. تو اس کی سفر میں نے واضح کیا ہے کہ جو وہ نظام ہے جو ہمیں سورہ حدیث سے ملتا ہے اور حضور کی سیرت سے ملتا ہے, ذکر تو اس میں ہے, مراقبہ, توافل, عبادت سب ہے, لیکن یہ کہ اس میں آگے مخصوص کیا ہے جہاد اور قتال کی تقسیم. اور یہاں جو ہے اس نظام میں ادھر کا حسن, یہ فرق ہو جائے گا. صرف باقی یہ ہے کہ باقی ہمارے ہاں ان تمام اداروں نے اپنے اپنے وقت پر بڑی مفید خدمات انجام دی. قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ ذکر استعمال ہوا ہے کیا اس سے مراد قرآن حکیم ہی ہے؟ درس میں آپ نے ذکر کے چار درجات قائم کیے جن میں سے پہلا درجہ قرآن حکیم کا تھا. اگر قرآن حکیم ذکر کا پہلا درجہ ہے تو پھر حدیث افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس اشکال کو رفع فرمائیں. دیکھیے اصل میں شاید واضح نہیں ہو سکی میری بات یا میں اس کو بیان نہیں کر پایا. ذکر جو ہے اس کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو موجود رکھنا. اب جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہے, یعنی اللہ کو دل میں موجود رکھنے کا ذریعہ کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ذکر. تو ذکر جو ہے حقیقت میں مقصد ہے. اب اگر کسی وقت میں انسان, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ گاڑی پر سوار ہو رہا ہے, اس نے دعا وہ مانگی, تو یہ اس کو ذریعہ ذکر ہو گیا اس کا, کہ اس کا ذہن, اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. اب ذرائع ذکر میں اہم ترین اولین یقیناً قرآن حکیم ہے, جس کو قرآن خود الذکر کہتا ہے. ذکر ہی سے اس میں اپنے فعل امر بنے گا, تذکیر سے ذکر, تو ذکر بالقرآن من یخاف وعید, تذکیر کرائیے اے نبی قرآن کے ذریعے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر میں مقدم ہوا. باقی یہ ہے کہ وہ باقی میں نے چوتھے درجے پر اذکار بھی رکھے, یہ تو ہو جائے گا نا حضور کے مشہور چیزوں میں سے کہ جس کی سند ہمیں ملتی ہے. اچھا, کسی شے کا مقدم ہونا اور افضل ہونا ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں. مثلا یہ کہ افضل ایمان پوری امت میں کن کا ہے؟ صحابہ کا. اور حضور نے زیادہ حسین ایمان قرار دیا ہے بعد میں آنے والوں کا. حضور نے ایک سوال کیا, صحابہ تشریف فرما تھے اور یہ روایت مشکات میں موجود ہے کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا, تمام مخلوقات میں سب سے حسین ایمان کس کا ہے, سب سے زیادہ یعنی خوبصورت ایمان, اعجب اسے کہتے ہیں جو بڑا بھلا لگے. تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا. حضور نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند اللہ, وہ کیسے ایمان دلائیں گے, وہ تو اللہ کے پاس ہے, تو ان کا یعنی کوئی کمال تو نہیں, کیا تیر مارا انہوں نے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے اوپر تو حقائق خود کا سوچ. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا. تو حضور نے فرمایا وما لی لا اؤمنو بل ما ینظروا علی, میں کیسے ایمان دلاؤں گا, مجھ پر تو وہی نازل ہو رہی. اچھا, صحابہ نے پھر تیسرا کہا کہ تم منع لو پھر ہم ہیں. حضور نے فرمایا بالکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان دلاؤ گے کہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک بہترین, اب اس کو اگر میں کہوں خوبصورت ترین ایمان تو ان کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے. یجدون تحفۃ فی کتاب اللہ یؤمنون بہ بما فیہا, انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور اس پر ایمان لیں. تو معلوم ہوا کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے اس ایمان کو حضور نے حسین تر ایمان قرار دیا. اس وجہ سے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ حضور نے اگر افضل الذکر اس کو کہا لا الہ الا اللہ تو بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اقدم الذکر سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ یقیناً قرآن حکیم. پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ تو قرآن ہی ہے, یہ بھی تو سچی نہ, لیکن یہ کہ قرآن جس اپنی ترتیب کے ساتھ آتا ہے تو قرآن مجید یقیناً ذرائع ذکر میں اولین شمار ہے. پھر عقیم الصلاۃ علی ذکری میں نے عرض کیا تھا. پھر نماز جامع کریم، پھر ادویائے معصورہ، اور ان میں تو جو حضور سے معصور ہے وہ تو اسی میں آ گئی، یہ تو اس میں آئے گی. چوتھے میں نے کہا تھا کہ اور جو بھی اس میدان میں جنہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجرب نسخے ہیں پلا کو کما کے وہ استعمال کر لیجیے، پلا پلا دوائیں ڈالیے اس میں، تو اس طرح یہ جو روحانی یا یہ جو جن لوگوں نے تزکیہ نفس میں اپنی روحیں کھپائی ہیں، انہوں نے اپنے جو نظام ذکر کے مرتب کیے ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا. لیکن چوتھے نمبر سلوک محمدی سے کیا مراد ہے؟ سلوک مروجہ چار سلسلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ چاروں سلسلے اسلامی ہیں یا کوئی نئی بدعت؟ نہیں، ان کو اصل میں تو بدعت وغیرہ نہیں کہنا چاہیے. اس طریقے سے کہ ظاہری جو ہمارا نظام ہے دین کا، یعنی شرعی نظام، اس کے سمجھنے میں، اس کے بارے میں مسائل کے مرتب کرنے میں ہمارے ہاں بہت سے فقہا کے سلسلے چلے، جن میں چار مشہور ترین ہیں. یہ نہیں ہے کہ اور سلسلے نہیں ہیں، لیکن مشہور ترین چار ہیں. اسی طریقے سے یہ تزکیہ نفس کا جو نظام چلا ہمارے ہاں، اس میں یہ چار مشہور ہو گئے ہیں، بہت سے صرف چار تو نہیں. بہرحال ان کے بارے میں تو فتویٰ لگانا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت سے ہم براہ راست اخذ کریں، اور اگر ان میں کہیں کہیں بھی اس سے کوئی چیز مختلف نظر آئے تو ہم چھوڑا پھر تک قسموں کی طرف جائے، اتنا فرق ہوتا ہے. باقی ان کی نفی کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں.
آپ کو شریف کے بارے میں بتایا تھا سلسلہ
محمدیہ
جی سلسلہ
محمدیہ سلسلے کا بتایا، آپ نے بتایا چار سلسلوں میں. ہاں جی، وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ جو ہے جہاد اور قتال والا سلسلہ، یہ تو سلسلہ محمدیہ ہے، اس لیے کہ باقی سلسلوں میں تو وہ چیز تو نہیں. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس فرق کو یہ اس طرح استعمال کیا. آپ نے درس میں فرمایا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید سے اہل حدیث فرقے کی بنیاد پڑی تھی، حالانکہ حضرت شاہ صاحب تقلید کے قائل تھے اور فروعی مسائل میں امام حنیفہ ہی کی تقلید کرتے تھے، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ میں مولانا گنگوہی کی تحقیق ہے. چنانچہ حضرت شاہ صاحب تقلید الایمان میں فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے اس کو حدیث سے معلوم کیا جائے، اگر سراط سے حدیث میں بھی موجود نہ ہو تو صحابہ کے اجماع سے معلوم کرو، اور اگر صحابہ کے اجماع سے بھی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر مجتہدوں کے صحیح خیال پر عمل کرو، بس ان چاروں امام وغیرہ. تو یہ تو عبارت آپ کو خود بتا رہی ہے کہ غیر مقلد ہو گئے. اگر چاروں اماموں کی طرف دیکھنے کو کہہ رہے ہیں تو مقلد کہہ رہے ہیں. مقلد تو وہی ہوتا ہے کہ جو کسی ایک سلسلہ جو ہے صرف اس کو پابندی کے ساتھ پکڑے. اہل حدیث بات چھوڑیے، مطلب یہ کہ یہ عبارت خود بتا رہی ہے کہ وہ اب مقلد حنفی نہیں رہے جس کی یہ عبارت ہے. باقی رہ گیا اصل میں جس کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تحریک یا جو بھی ایک مسلک اب بن گیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک بعض اعتقادی مسائل میں رائے، ایک ہے یہ عملی جو فقہیات ہے ان میں رائے. اس حد تک آپ کا کہنا صحیح ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اصل میں جو اہل حدیث شروع ہوئی وہ تھی اعتقادات والے معاملے میں، ایمانیات میں اور ان میں. باقی اصل میں جو مسلک فقہی اہل حدیث کا شروع ہوا ہے، وہ جن کو یہ شیخ الکل کہتے ہیں، نظیر حسین صاحب محدث دہلوی، اصل میں اس کے بعد سے اس میں ایک باقاعدہ فقہی مسلک کی شکل ہوا ہے. اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ مسئلہ جو شروع ہوا ہے اس کے اس برے صغیر میں شروع کرنے والے شاہ اسماعیل شہید ہی قرار پائے. اچھا، اس کا اس سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان سے بیعت تھے شاہ اسماعیل بھی، ان سے بیعت تھے مولانا عبدالحی بھی، مولانا عبدالحی تھے پکے حنفی، یہ نہیں تھے. یہ اس عبارت سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو غیر مقلد ہو گئے. لہذا اگر سید صاحب سے کوئی شخص جا کے فتویٰ پوچھتا تھا کہ فلا معاملہ ہے، تو وہ خود فتویٰ نہیں دیتے. وہ پہلے پوچھتے تھے بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، اگر تم حنفی ہو تو جاؤ عبدالحی صاحب سے فتویٰ لے لو، وہ بتائیں گے تمہیں کیا کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے مطلب اس طرح سے ایک تکلیف پوچھ کے نہیں، تو جاؤ پھر شاید مولوی اسماعیل سے پوچھ. تو یہ خود بتا رہا ہے کہ عبد الحی صاحب اور شاہ اسماعیل کے مابین کوئی فرق تھا مطلب کا، کہ وہ ایک مطلب کی تقریر جس طرح مولانا عبد الحی کرتے تھے اس طرح سے اس مطلب کے حنفیت کی تقریر شاہ اسماعیل شہید نہیں کرتے تھے، مطلب کیا ضرورت ہے؟ اور اس احتیاط کی بھی سید صاحب کو ضرورت نہ تھی،
جب وہ تقریر کیا کرتے تھے
تو
امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے نا.
بس اب اس سے آگے نہ مجھے بحث کرنی ہے، میں نے آپ کے سوال کا جو جواب میرے پاس ہے وہ دے دیا ہے، آگے آپ اپنی مدد کر دیجیے. تنظیم اسلامی کے قیام کا جو مقصد ہے کیا وہ کسی دوسری مذہبی جماعت رہ کر نہیں ہو سکتا، میں رہ کر نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ جماعتیں جو آج دین کے کام کر رہی ہیں ان کا طریقہ کار دین کے مطابق نہیں ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے، اصل میں یہ ہر مرتبہ یہ سوالات آتے ہیں، بہرحال چونکہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میں پھر بات کر دیتا ہوں. جب بھی کوئی شخص یا چند افراد مل کر کوئی نئی جماعت بناتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قائم جو جماعتیں پہلے سے ہیں ان سے مطمئن نہیں. یہ بات کہلوانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ انگوٹھا کیوں لگوانا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بات جو اگر میرا شمس ہے پھر یہ کہ اب اس کے اوپر میں بحث کروں تو اس سے مجھے کیا اختلاف، اس سے مجھے کیا اختلاف، اس سے مجھے کیا اختلاف، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ کو جس پر اطمینان ہو جائے. میں تو اصول یہ بیان کیا نا کہ جس پر اطمینان ہو جائے اس میں ٹھک کر جم کر نظم کی پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے.